كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر
اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ والوں کو بھی اور ناروے والوں کو بھی اور پورے گلوب والوں کو تاریخ کی کچھ جھلکیاں دیتے ہیں کہ ذرا سمجھو قوموں نے کیا کیا. سب سے پہلے قوم نوح, اور سمجھ لیجئے کہ قوموں کے واقعات کیوں ہوتے ہیں, تاکہ تاریخ سے نصیحت لیں. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے, یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا بھی گیا. اللہ اکبر. نوح الذی وازدجر, جو ڈانٹا گیا, جھڑکیاں پڑتی تھی اس کو اللہ کے راستے میں. اللہ جس بندوں کی اتنی تعریفیں کرتا ہے, لوگوں نے اس کو الٹا دیوانہ, مجنو, فنیٹک, ایکسٹریمسٹ, ٹیررسٹ ہی نہیں کہا بلکہ لعنت ملامت کی, بچھاڑ کی, ڈانٹ ڈپٹ کی. کیوں ڈانٹتے تھے؟ منہ بند رکھو, اپنی صداقت کی تبلیغ نہ کرو, تم نے کیا ہمارا جینا دوبر کر دیا. اتنے بت ہیں, ان کے تھے وہ پانچ بت جو لات منات عزا یوگ یغوث نصر کے نام سے آتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے سورہ نوح میں ان کے نام. ڈانٹ پڑتی تھی, آج بھی لوگ ڈانٹتے ہیں. آپ کسی کو دین کی بات بتائیں, حق بات بتائیں, کہتے ہیں یہ تم کیا وہابیوں والی باتیں کرتے ہو. حضرت نوح کو ڈانٹ پڑتی تھی, ہمیں پڑی, ہمیں کیوں آنسو آ جاتے ہیں فوراً؟ سختی سے ڈانٹنا, چھڑکنا, وازدجر. اور آپ ان ساری صورتوں میں وازدجر کا لفظ بہت پڑھیں, ڈانٹ ڈپٹ. اللہ اکبر. فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. آخر کر آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس اب تو ان سے بدلہ لے لے. اے اللہ اب میں نہیں کچھ کر سکتا. اور یہ دعا کب مانگی؟ 950 سال ہو گئے. حالت بگڑتی گئی، بات نہ بن سکی، پھر کہا اللہ تعالیٰ اب تو ان کو پوچھ. دیکھیے کہ عبودیت کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عام لوگوں کا، چاہے مانے چاہے نہ مانے. دوسرا درجہ ہوتا ہے مومنین کا، مانتے ہیں، ضرور مانتے ہیں، ہر ممکن حد تک اللہ کی بات مانتے ہیں. تیسرا درجہ جو ہوتا ہے نا انبیاء کا ہوتا ہے، خاص عبودیت کا، وہ مشکلات پہ کام چھوڑ نہیں دیتے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کسی بھی کلاس کے اندر 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے انتظامات کو سیٹ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، چیزیں سیٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، یعنی جن کا اکیڈیمک سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ باہر بیٹھنے والا کوئی چوکی دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ. اب وہ آئیں کہ نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا کام کوئی دوسرا کر لے گا. دوسرا درجہ تو اسٹوڈینٹس کا، آئیں نہ آئیں ان کی مرضی ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے ان کے لیے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. کبھی بھی آپ کو یہاں بلانے کے لیے ہم سختی کریں، آپ کے لیے دروازے بند کریں کھولیں، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے بیٹھ کے گھر جا کے سوچیں آخر کیوں. دیکھیے دنیا داری کی بات کریں، پیسے لینے کے لیے کریں یا نہ لینے کے لیے کریں، ٹیسٹ آپ کر لیتے ہوں گے. کبھی آپ سوچا کریں کہ آپ جب نہیں آتے یا دیر سے آتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کیا چیز ہے جو آپ کے ساتھیوں کو بے چین کر دیتی ہے؟ کیا آپ حکم سے بندنا سیکھیں؟ تیسرا درجہ پھر ہوتا ہے استادوں کا، کام کرنے والوں کا، پھر وہ نہیں ہل سکتے اپنی جگہ سے. بعض دفعہ ہم صرف خود پیچھے نہیں رہتے، دوسروں کو پیچھے کر دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ کی دوستیں صرف اس لیے کلاس میں فوکس نہیں ہوتی ہوں گی، وہ آپ کے لیے سوچ رہی ہوں گی پتہ نہیں آئی نہیں ہے، خیر ہو سکے، ٹھیک ہے، آنا تو تھا، بچہ ٹھیک ہو، گھر والے ٹھیک ہوں، گاڑی ٹھیک ہو. ہم نہ آ کے کتنوں کی سوچیں بھی لے جاتے ہیں، فوکس ہی نہیں ہو پاتے. تو ہمیشہ انبیاء کرام کو دیکھیے، کتنی طلب، کتنی تڑپ. ہم تو ایک کورس کر کے بھی تھک جائیں گے. انبیاء کرام، اگر آپ حضرت نوح کی بات کریں اور اپنے کورس کی ڈیوریشن کریں، تو ہزاروں کورسز کروائے اور اس میں خدمت کے لیے بھی موجود رہے، پڑھنے کے لیے بھی موجود رہے، سیکھنے کے لیے بھی موجود رہے. کوئی تکبر، کوئی فخر نہیں کہ اب بس دیٹس اٹ، کر جو لیا، اب ایک جگہ جا کے کر لیا، اب دوسری جگہ کیوں کرے. یہ جذبہ مانگے اللہ سے کام کرنے کا. ہم ایک دعا کہتے ہیں ہمیشہ، اللہ رہتی دنیا تک دین کا نام رکھ، کہتے ہیں نا. تو ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی تو ہم دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے بھی پھر آخری لمحہ تک کام کرانا. خالی مشینیں کے جہاز پڑا رہے، کوئی جا کے سفر کر سکتا اس میں؟ پائلٹ نہیں، عملہ نہیں، آپ 10 جہاز کھڑے کر دیں شہر میں لا کے. آپ یہ نہیں پوچھتے کتنے جہاز ہے پی آئی اے کے پاس، کیا پوچھتے ہیں؟ فلائٹ کب ہے؟ اصل بات فلائٹ ہے. یہ ساتھ سب مجھے جھکا رہا ہے، اور زیادہ تڑپ آ رہی ہے کہ اللہ جہاز ملنا کیا بڑی بات ہے، اصل تو عملے کا اسٹاف اور ان کا رویہ اور ان کی سروس اور ان کی ڈیڈیکیشن ہے نا. تو یہ مانگے، یقین کریں کہ انسانوں کے بغیر چیزیں صرف وحشت ہیں، خالی عمارتوں میں وحشت آتی ہے، اس طرح خالی دینی اداروں مسجدوں میں وحشت آتی ہے، در و دیوار روتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایک دن بھی ایسا گزرے کہ جس میں ہمارے در و دیوار روئیں. رات دن صبح و شام قال اللہ وقال الرسول، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام، کوئی تیسرا بڑا ہمارا نہ ہے نہ اس کی بات. اور انتھک کوشش، اپنے لیے چھوٹی سی کمٹمنٹ کریں حضرت نوح کا نام سننے کے بعد کہ انہوں نے تو اتنا کچھ کیا، میں کیا کرنا چاہتی ہوں. 1000 سال عمر تھی ان کی، اس میں 950 سال کا آپ کو مطلب پتا ہے کیا؟ اپنی زندگی کے 95% ٹائم کو انہوں نے اللہ کے لیے لگا دیا، صرف 5%، اور وہ بھی بیچاروں کا بچپن ہی ہوگا، آخری عمر تک تو ڈانٹے کھاتے ہی رہ گئے. آپ اپنے اندر کتنی کمٹمنٹ محسوس کرتی ہیں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے لگانے کی؟ کسی اللہ والے کی بد دعا سے ڈرے انسان، اس کی آس سے ڈرے، مت کسی کو ستاؤ اللہ کے راستے میں آنے سے. اس کے دل سے ایک تڑپ نکل گئی تو زمین اور آسمان دونوں ہلنے لگیں گے، آسمان سے بارش، نیچے سے پانی. وفجرنا الارض عیونا، اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو. فلتق الماء على امر قد قدر, پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے سے مقرر ہو چکا تھا. دو پانی ملتے ہیں ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے. وحملناه على ذات الواح ودسر, اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر. تجری بعیوننا, جو بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاء لمن کان کفر, یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس نے انکار کیا گیا. اللہ کیسے قدردانیاں کرتا ہے. لوگوں نے نوح کو دھتکارا, اس کو ڈانٹا. اللہ کہتے ہیں ہم نے کتنی قدر کی اس تڑپنے والے بندے کی. یہ اللہ کی قدردانیاں ہوتی ہیں. بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. ہم ساری زندگی لوگوں پہ نظریں لگا کے جینے کے عادی ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے تڑپتے ہو, لوگوں سے مانگتے ہو. میں سوچتی ہوں ہمارے لیے ہر دن ایک آئینہ ہوتا ہے. دعا کریں کہ دل میں اخلاص رہے, تڑپ رہے. صداقت ہوگی حق کے لیے مرنے کی جس دل میں ہو تڑپ, پھر وہ اپنے جسم میں جان پیدا کرے. کبھی بھی یہ منہ کی پھوکوں سے چراغ بجھائے نہیں جاتے. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی اس کی قدر کی. حضرت نوح کے حالات دیکھیے تو واقعی اس کی بہترین مثال ہے کہ لمن کان کفر. اس جملے کو لکھ کے تو دیکھیے, جزا لمن کان کفر, یہ ہے اس شخص کی خاطر بدلہ لینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا. جس کو لوگوں نے مٹانا چاہا اللہ نے ان کو مٹا دیا. جس کا وجود لوگوں کے لیے ایک نعمت تھا, لوگوں نے اس کو ایک زحمت سمجھا. جس کی قدر کرنی چاہیے تھی, لوگوں نے اس کی ناقدری کی. کیسے لوگ ناشناس ہوتے ہیں, کیسے لوگوں کی نظریں کمزور ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں صرف ایک کام اللہ کر دے, غیب کے پردے کھول کے ہمیں ہمارے نام اعمال دکھا دے, پھر دیکھیں ہم اپنی نیکیاں ضائع ہوتے دیتے, ہم اپنی نیکیاں کسی دوسرے کے گھر میں جانے دیتے, ہم ناقدریوں کے ساتھ نیکیوں سے دروازے بند کرتے. دعا کیجئے کہ جزا لمن کان کفر, اللہ یہ وعدہ ہر اس بندے کے ساتھ لگا دے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں لوں گا بدلے. اس نے کیا کہا, فنتصر. آج بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا عام طور پہ مانگنی ہی نہیں چاہیے کہ ربی انی مغلوب فنتصر. یہ دعا تو ایسی ہے کہ یہ دشمن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور نبیوں کی یہ دعا کوئی دو چار سال کی کوششوں کے بعد نہیں تھی, 950 سال کے بعد. کہ اللہ اب تو ان کو نبٹ, میں نہیں نبٹ سکتا. تھوڑے سے مشکل لفظ ہے, دل تو نہیں چاہ رہا میرے اس صورت کے بیچ میں رکوں, کیونکہ یہ اس میں اتنا ہرد میں کہ بندے کو بیچ میں رکنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیاسا شخص جو وہ ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لے کوئی اس کے. لیکن بہرحال لفظوں کو سمجھنا ہے تو منہمر کا لفظ سمجھ لیجیے, ہمرا سے. ہمر الماء کہتے ہیں عربی میں پانی گرانا, بہانا, زور اور قوت کے ساتھ پانی کا گرنا. اشارہ ہے موسلا دھار بارش کی طرف. زمین کی تہ میں جو پانی کے سمندر وہاں تھے, ان کو حکم ملا کہ جگہ جگہ سے چشموں کی طرح بہ نکلیں. نیچے سے بھی پانی آیا تو اوپر بھی. فجرنا کلس فجر یو فجر و تفجیر, بڑے پیمانے پر کسی چیز کا پھٹنا, اسی سے لفظ فجر بھی ہے. اور اسی طرح جو لفظ ہے اس میں عیونن عینن کی جمع, چشمے. حفاظت کر رہے تھے ہم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے. ہماری نظروں کے سامنے تجریب یا یونینا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. اور اس کے بعد جو لفظ اس میں آیا دسر, الواح لوح کی جمع, تختی کو کہتے ہیں لوح, لوح محفوظ بھی ہے نا. ذاتا کہتے ہیں والی کو, جیسے زو فصل ہے نا, تو ذاتا اسی سے تانیث ہے. اور دسر دشار کی جمع, کیلوں کو کہتے ہیں, نیل میخیں. وہ کشتی بھی کو بڑی مضبوط کوئی نہیں تھی کہ کیل لگے ہوئے تھے, تختے پھٹے جوڑ جوڑ کے وہ تختی بنائی ہوئی تھی. کوئی بہت بڑا ٹائٹینک نہیں تھا نوح کے لیے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. حق والوں کے پاس اسباب تھوڑے ہی ہوتے ہیں, لیکن اللہ اس ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ 70-80 لوگوں کا بوجھ اس نے سہار لیا. مضبوط تو تھی، ہینڈی تھی، پیچھے پڑ چکے سورت ہود میں کہ بنائی بھی حضرت نوح نے تھی، اللہ نے کوئی آسمان سے کشتی نہیں پھینکی، بڑی قابل غور بات ہے. طوفان آسمان سے آئے، زمین سے آئے، لیکن کشتی نوح نے بنائی. اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں، مدد اللہ کی ہوتی ہے. اس کشتی میں بیٹھنا بٹھانا یہ انسانوں کا کام ہے، لیکن مدد اللہ کرتا ہے. تو اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کے اوپر نظر ڈال دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے باقی رکھا ہے اس کشتی کو نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وہ کشتی آج بھی کہتے ہیں کہ ڈسکور ہو چکی ہے، جودی پہاڑ پہ تھی. بعض کہتے ہیں 40 دن تک بارش برستی رہی، بعض کہتے ہیں 6 مہینے تک یہ بارش برستی رہی. 10 محرم کو کشتی کنارے لگی تھی، ٹھکانے پہ لگی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے کام تھے اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ اس منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے پوچھتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے. بتاؤ تو صحیح، میں نے کیسے اس واقعے کو قیامت تک کے لوگوں کی نصیحت کے لیے بنا دیا؟ اب سوچ لو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دی اس قرآن کو نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بڑی پیاری آیت ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کو بہت مس انڈرسٹوڈ کیا، کہتے ہیں دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن بڑی آسان چیز ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ 1.5 سال لگائیں، پوری زندگیاں لگا دیں، بولا ہمیں نہیں آتا، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی چاہو جو مرضی کرو. تو یہ بات درست نہیں ہے. لذکر نصیحت کے لیے آسان ہے، پڑھنے کے لیے مشکل ہے. لفظ ترجمہ مشکل ہوتا ہے شروع میں، روٹ ورڈز بھول جاتے ہیں، تفسیر یاد نہیں رہتی، شان نزول یاد نہیں رہتے. نصیحت کے لیے آسان ہے، اور نصیحت کا ذریعہ کیا ہے؟ کس کو دل پہ لے لو، خود اپنے حالات پہ لے لو. یہ کتاب تمہیں خود ہی بچا لے گی کئی خرابیوں سے. یہاں سے لفظ ہے نا یسرنا، تو یسرا یو یسرو تیسیر، ایک تفسیر بھی ہے تیسیر القرآن، وہی یہ لفظ ہے. کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنا، لیس کرنے کے معنوں میں یسرا ہوتا ہے، یعنی بڑے اہتمام سے کوئی کام کرنا. عرب لوگ کہا کرتے تھے یسر الفرس، گھوڑے کو تربیت دے کر کھلا پلا کر تربیت کرنا، لگام اور رقاب سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کرنا. کسی چیز کو ہر طرح سے تیار کرنا کہ استعمال کر سکے. یسرا کا لفظ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، آپ یہ کہہ لیں کہ اس ایک لفظ میں اتنا کچھ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور خاص طور پہ یسرا کے بعد جو ذکر کا لفظ ہے. 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، بھولی بات کو یاد کرنا، بیان کرنا، حفظ کرنا یعنی میمورائز کرنا، سمجھنا، اور ذکر کا 5واں معنی ہوتا ہے ریمائنڈر، آخرت، قیامت سامنے یاد آ جائے. تو ذکر، عبرت، نصیحت، تنبیہ اس کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے. یہ ہر ایک کے لیے آیا، یہ علماء کے لیے نہیں آیا. صرف تم صرف اس کو جن بھوت بگانے وظیفے پڑھنے کے لیے مت رکھو، اسے نصیحت لو. آپ دیکھیے کوئی محنت کر کے کھیت اگائے، فصل تیار ہو، پک جائے کاٹے نہ فائدہ اٹھائے گا، کٹ جائے اس کو سنبھالے نہ فائدہ ہوگا، سنبھالنے کے بعد نہ خود کھائے نہ بیچے فائدہ ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ اس کو سن کے سمجھ کے جب تک جنت میں نہیں پہنچ جاتے بات نہیں بنے گی. کسی نے امام احمد سے کہا کہ بشر بن حافی عالم نہیں ہے، امام احمد کہنے لگے لیکن انہوں نے اس کا پھل پا لیا ہے، یعنی خشیت الہی. مطلب یہ کہ تمہیں اس کے لفظ یاد ہے کہ نہیں، ترجمہ یاد ہے کہ نہیں، گرامر یاد ہے کہ نہیں، اگر آپ نے خشیت الہی پا لی ہے تو آپ نے اس قرآن کا پھل پا لیا، اور یہی مقصد ہے. باقی سب ٹولز ہیں، تھوڑا تھوڑا لے کے اس کو اپنے دل کی بہار بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں سے نکل جائے غیر محسوس طریقے سے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اور آپ دیکھیے گا، ایک قوم کا ذکر ہوا، پھر قرآن کی بات. اب آگے دیکھیے ایک دوسری قوم کا تذکرہ. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. آت نے بھی جھٹلایا تھا پھر کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ؟ انا ارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی یوم نحس مستمر. ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں. وہی لفظ ہے یہاں بھی مستمر. کیسی تھی وہ ہوا؟ امیجن کریں آپ تصور میں رکھتے ہوئے. تنزع الناس. وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی لوگوں کو. اور کیسے لوگ پٹک پٹک کے ادھر ادھر گرائے جا رہے تھے؟ کانہما اعجاز نخل منقعر. گویا کہ وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے. کھجور کے جب درخت کو اب نیچے سے جڑوں کے ساتھ اتارتے ہیں نا, وہ ہے نخل منقعر. نقیرہ سے جڑ سے کٹے ہوئے. قار کہتے ہیں کسی چیز کے پیندے کو. قار مزلت اردو میں لفظ بولتے ہیں کہ اس علت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑے بننے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑا کرتے تھے, ٹن من کھجوروں کے درختوں کی طرح ان کو پھینکا. فکیف کان عذابی ونذر. بس کیسا سخت تھا میرا عذاب اور کیسے سچے تھے میرے ڈراوے. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. بس بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی نصیحت لینے والا؟ بتائیے یہاں یہ آیت کیوں آ رہی ہے بار بار؟ اس لیے آ رہی ہے کہ ان واقعات کو سن کر نصیحت لے لو. مت سوچو کہ ہاں یہ قصے بڑی دفعہ پڑھے آگے چلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو منحوس دنوں میں پکڑا. یوم نخس جو ہے نا, نقص. بعض کہتے ہیں کہ بدھ کا دن تھا اس دن, تو بعض لوگوں نے بدھ کو بھی منحوس دن سمجھا. کوئی سفر نہیں کرتا, کوئی لین دین نہیں کرتا, کوئی ناخن نہیں کٹواتا, مریض کو نہیں دیکھتے. یہ سب بے تکی باتیں. کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا, لوگوں کے عمل منحوس ہیں. اگر اس دن قوموں پہ عذاب آئے تو نبی اور نبیوں کے ساتھ والے لوگ بچائے بھی تو گئے. اس لیے نصیحت لو. قوم عاد کا گناہ یاد ہے آپ کو کیا تھا؟ بڑے بنتے تھے, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے تھے, بڑے بڑے نام. ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, ہم بہت کچھ ہیں. اور جس لفظ ہے نا تن سے, اکھاڑ کر لاتی تھی. کہتے ہیں جہاں چھپنے جاتے وہیں ہوا گھستی اور ان کو وہاں سے لا کے باہر پٹکتی. اور نزا کہتے ہیں بدن کا روح سے نکلنا. ون نازیاتی غرقا ون ناشتاتی نشتا. یعنی انہوں نے تو لوگوں کو گھروں میں بھی چین نہ لینے دیا ان ہواؤں نے. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے گھروں میں بے سکونی آ جاتی ہے, دوسروں کو تو چھوڑ دیں. پھر ایک تیسری قوم کا تذکرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت سمود بالنذر. سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. کیا کہا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا. کہنے لگے کیا ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہے اور اکیلا ہے, نتبعہ, کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ یہ اکیلا بندہ. کوئی بڑا گروہ ہوتا, کوئی جماعت, کوئی آرگنائزیشن, کوئی اس کے آگے پیچھے جھنڈے لگے ہوتے, مان لیتے ہم بھی. ایک بیچارے اکیلے کی مانے؟ اگر مان لی ان اذا لفی ضلال وسعر. اگر ہم نے اس کی پیروی کر لی تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے, یعنی ہم عام لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے. بیچارہ ایک تھا سمود, اللہ نے اسی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. اس جملے میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ نسلی تفاخر, فخر کا شکار تھے. کہتے تھے ہم بہت بڑا گروہ ہیں, ہم بہت بڑی جماعت ہیں, ہم ایک بندے کے ساتھ کہیں کوئی لو لشکر ہو, کوئی خادم, کوئی غلام, کوئی ایسے کوئی ویسے کوئی ہوں, پھر مانیں گے. اس میں کیا جھلک ہے؟ شوہرا, یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے. جب دین کے ساتھ شہرت ہوتی ہے سارے اس کے ساتھ جڑتے ہیں, چاہے حق موجود ہو شہرت نہ ہو. لوگ کہتے ہیں یہ اچھا پروڈکٹ نہیں ہوگا, تبھی تو مارکیٹ میں نہیں دیکھا کبھی. یہ نہیں سوچا کہ یہ نیا اور ایک پرانا ہے. کوئی نیا آرٹیکل دیکھے, کوئی نیا پروڈکٹ دیکھے مارکیٹ میں. جو لوگ صرف ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے کہ چیزیں خریدتے ہیں, وہ ناموں پہ لیتے ہیں, وہ برانڈیڈ نام لیتے ہیں. جو بندہ پڑھتا ہی کچھ نہیں, وہ ریک پہ جائے گا, لے گا, ایک دن اچھی لگی چیز اگلے دن وہی لے گا. اس کو کیا لگے چھ دفعہ اس کا ایڈورٹائز مارکیٹ میں آ رہا ہے ٹی وی پہ, یا ایک دفعہ بھی نہیں آ رہا. تو اصل چیز کیا ہے؟ کوالٹی اور کوانٹیٹی. ان کا گناہ کیا تھا؟ کہتے تھے اولکی ذکر علیہ من بیننا. کیا اتاری گئی ہے وہی ہم میں سے صرف اس پر؟ بل ہوا کذاب نشر, بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نبی کے لیے. کہتے ہیں اس کو بس سارا دین آ گیا, ہم میں سے کسی کو نہیں آتا, بھلا ہم نہیں یہ کام کر سکتے, اسی کو سارا دین آ گیا. اور تکبر, اشیر کا جو لفظ ہے نا شر سے شریر کا لفظ، ایسا خود پسند اور غلط سوچ والا بندہ جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سما گیا ہو، اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، اللہ کہتے ہیں کل ان کو پتا چل جائے گا کون ہے بڑا جھوٹا شیخی باز. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی کتنی بھرپور سائڈ لے رہے، میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، یہ سٹائل ہے. میرے نبیوں کو، میرے صالح کو، میرے ہود کو، میرے نوح کو کہتے ہو، لگ پتا جائے گا تمہیں کہ یہ کون جھوٹا اور کون کذاب ہے اور کون اشیر ہے. تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، کل پتا چلے گا. کیسے؟ اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَتِفَتْنَتَ لَهُمْ، ہم بھیج رہے ہیں کونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، پس اے صالح فَرْتَقِبْهُمْ، ان کے انجام کا انتظار کرو، اور وَسْتَبِرْ، اس پہ صبر کرو، جم جاؤ. پہلے اللہ تسلیاں دلا دیتا ہے نبیوں کو کہ یہ ہلاک ہونے والے ہیں، آپ نے رونا پیٹنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو مرتے مراتے ہیں، اس میں کب بس فکر کرتے رہو. ہونے کیا والا ان کے ساتھ، جتنا زبردست قوموں پہ عذاب کا نقشہ سورت قمر میں اتنا کہیں نہیں ہے. بالکل آنکھوں کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ فصلوں کی فصلیں کٹی پڑی ہیں. فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان. ذات ہے نا واقعے سے، میں نہیں دہرا رہی، میرا دل ہے کہ آپ نصیحت پہ بات کریں. ابھی کنویں میں ایک کنویں سے اونٹنی پیتی تھی، ایک سے ان کے جانور پیتے تھے، اللہ کہتا ہے ان میں بانٹ دو. کل شرب مختدر، سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں گے، یعنی ایک دن وہ پیے گی تو ایک دن یہ، ان کو اسی سے پینا ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا مختدر، یعنی حاضر ہونے سے، حاضر سے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقر، پس سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی، کدار اس کا نام تھا، اس کو، پس اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کھونچیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر، پھر آپ کو معلوم ہے کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈراوے. کیا کیا اللہ نے اس قوم کے ساتھ؟ انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر وہ اس طرح ہو کر رہ گئے. فکانو کا حشیم مختدر، جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ. جانوروں کی باڑ ہوتی ہے، جانوروں کو کہیں رکھنے کے لیے چاروں طرف ایک باڑ لگاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو جانوروں کو جہاں لوگ رکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد تختیاں، پھٹیاں یا گھاس پھوس کی ہی ایک دیوار بنا دیتے ہیں، اس کو مختزر کہتے ہیں. یہ کس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں؟ مشکل لفظ سے شاید آپ فوکس کر نہیں پا رہے ہوں گے. ایک قوم جس نے چھٹلایا نبی کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح وہ بھوسی بن کے جھڑ جاتی ہے نا جانوروں کے لیے لگائی ہوئی باڑ، اس طرح یہ قوم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لا کے رکھ دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت لے؟ اب آپ بتائیے کہ ہم نصیحت لینے والے ہیں کہ صرف واقعات کی گتھیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور لفظوں کی مشکل میں الجھے ہوئے ہیں؟ دل کو ہلانے کی ضرورت ہے. تلاوت سنتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پہ غور کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو پھر ہم نے کیا کیا انا ارسلنا علیہم حاصبا پھر ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی ہاں مگر الا آل لوط مگر لوط کے گھر والوں پر نہیں یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم نے روکا یہ جو حاصب ہے نا حسبہ سے حاس واد با حسب کہتے کنکری کو اور حاصب وہ بارش جس میں آسمان سے کنکریاں برسے دیکھنے میں لگ رہا نا حاصب کوئی پرسن ہے فائل ہے لیکن یہ وہ بادل ہے جس میں پتھروں اشارہ ہے قوم لوط کے اوپر اس کی طرف کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر بھیجے ہاں لوط علیہ السلام کے گھر والوں پہ نہیں کیوں کہ یہ واحد گھرانہ تھا جو ہومو سیکشوالٹی کے جرم سے بچا ہوا تھا حیرت کی بات ہے نا ایسے ایسے مشکل حالات سے انبیاء کرام دوچار کر دیے گئے کہ کوئی ایک گھر بھی نہیں ماننے والا تھا ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فلاں فلاں مانتا اور فلاں نہیں مانتا انبیاء کرام یہ پورے شوق سے کہہ سکتے تھے کہ ہماری کسی ایک نے بھی نہیں مانی ناکام ہو گئے اجر ضائع ہو گیا ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا کوئی پروٹوکول نہیں ملا ہم تو لوگوں کو گنتے ہیں نا ایمان والے ایسا نہیں کرتے ایک بھی نہیں ماننا تو نہ صحیح بے شک تمہاری کوششیں دیکھی جاتی ہیں تم جو کوششیں کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نتائج کو نہیں دیکھتا اسلام سٹرگل اورینٹیڈ ہے ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے ورنہ تو پھر انبیاء کرام تو دنیا کے ناکام ترین انسان ثابت ہوتے تو فرمایا کیا ہوا اس نبی کے ساتھ جس کو لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا کیسے نجیناہم بسحر ہم نے بچا لیا ان کو سحری کے وقت یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھ لیجئے کہ عذاب ہمیشہ سحریوں کے وقت آتے ہیں غفلت کے وقت سورۃ الاعراف کے آغاز میں ہم پڑھ چکے کہ جب وہ سو رہے تھے قیلولے میں یا صبح کے وقت میں
غفلت کے وقت کیوں پکڑ آتی ہے؟
تاکہ توبہ کی توفیق نہ ملے، تاکہ یہ پہلے سے کچھ نہ کریں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو گناہگار قومیں ہوتی ہیں وہ راتیں نافرمانیوں میں بسر کر کے سحریوں کے وقت تو بس سونے ہی لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے صبح صبح ان کو پکڑ لیا، اور یہ کیا تھا؟ نعمتم من عندنا، یہ خاص ہماری مہربانی تھی۔ کیا مہربانی تھی؟ کس پہ؟ قوم لوط پہ یا لوط پہ؟ تو قوم لوط پہ کیا تھا؟ وہ عذاب تھا۔ ایک جگہ عذاب من عندنا اور دوسری کی طرف نعمت من عندنا، یہ فرق ہے لوگوں کے مقدر کا۔ الرحمن الرحیم جیسی پیاری ذات کسی کے اوپر اگر عذاب بھیجتی ہے تو اصل میں وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کس پہ؟ دوسرے گروہ پہ۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ ظلم کیا ہے جی کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور دنیا میں لوگ اس طریقے سے مر مر آ رہے ہیں، لیکن سیلاب آ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف آپ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو دوسری طرف اس کا خیر بھی تو دکھتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کر دیتا ہے، لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو نعمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے یا ڈبوتا ہے یا اس کو گراتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے اوپر۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے لفظ ہیں نا واقعی۔ شکر، شکر یعنی جیسے کہتے ہیں نا شوگر کی طرح میٹھی آتے ہیں، اتنا میلوڈیس خوبصورتی ہے اس میں۔ اور اگر آپ اس کو سعد الغامدی کی آواز میں سنتے ہیں اور ابو بکر شاتری کی، ایسے لگتا ہے پانی کے اوپر لہریں اٹھ رہی ہیں ہلکی ہلکی آواز سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور بے شک ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے۔ کیسی پکڑ؟ بدشتنا، ہماری پکڑ۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بس ان کے ڈرانے کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے۔ تمارو کا لفظ اور بچ کا لفظ ہے، بچ پیچھے ہم نے پڑھا، ان بچ ربی کا لشدید آگے بھی ہم پڑھیں گے، پکڑ کے لیے کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کے پکڑتے ہو، اور تمارو کا لفظ ہے یہ جھگڑا کرنا اور شک کرنا، دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ وہی بات جو پیچھے بھی گزر چکی کہ مریا یعنی شک پیدا کر دیتے تھے لوگوں کے دل میں، اور اسی طرح جھگڑے کرتے تھے۔ اور ولقد راودوہ، اور انہوں نے پھسلانا چاہا اس کو۔ ہو کون ہے ادھر؟ لوط علیہ السلام۔ اور کنہوں نے؟ قوم لوط نے۔ راودو کیا لفظ ہے؟ کبھی پڑھا پہلے؟ سورت یوسف میں پڑھا راوت ہلتی فی بیتہا، تو راودا یراودو ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا، لوگوں کو باتوں میں لگانا، یعنی دل کے اندر کوئی اور بات رکھ کے لوگوں کو اس کے اوپر مجبور کر دینا وہ کام کرنے پہ۔ اور کس کو بہکایا؟ لوط کو۔ کس کے بارے میں؟ ان ضعیف ہی، اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ کون سے ضعیف یا ضعیف کی بات ہے؟ فرشتے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فتمسنا اعینہم، بس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو، اور کیا کہا؟ چکھو فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا۔ سوچیے ذرا، چلتے چلتے آنکھوں میں کوئی چیز لگ جائے تو پانی نکل آتا ہے۔ یہ اتنی ظالم قوم تھی، اتنا کچھ ان کو اللہ نے دیا لیکن بے حیائی میں پڑے، گندی چیزوں میں پڑے، نفس کے آگے بند نہ باندھ سکے۔ فرشتے نے جا کے ان کے آنکھوں پہ ایک پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی، اور کہا بچکھو۔ ایسے لگتا ہے نا کہ جن قوموں پہ اللہ کے عذاب آتے ہیں پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کوئی رحم بھی نہیں آتا، کوئی ترس بھی نہیں آتا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، پر صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ پھر بکرتن کا لفظ آ گیا، یعنی صبح ہی ہوئی تو عذاب آ گیا۔ بکرا کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، بکرتن و اشیرہ ارلی مارننگ کو کہتے ہیں، باقرہ کماری لڑکی کو کہتے ہیں۔ تو بکر یا ابکارا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا پھوپ پھوٹنے کا وقت، بالکل ابھی سورج نیا نیا اگ رہا ہوتا ہے اس وقت پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب۔ صبح ان کے پاس عذاب آ گیا مستقر، مستقر سے مراد ہے اس وقت نازل ہونے والا، جو ان کو ہلاک کیے بغیر نہیں جائے گا، یہ مراد ہے مستقر میں۔ ایک ہوتے عذاب آئے چلے گئے، ختم ہو گئے باتیں ساری چلی گئی، لیکن ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ کیسے تھے؟ آ کے نہ ٹلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، اور ساتھ ہی کہا فذوقوا عذابی ونذر، لو اب چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو ہم نے بے شک نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کوئی ہے ایسے کام کرنے والا جو اس سے نصیحت لے؟ اور نہیں لیتے تو اگلی قوم کا تذکرہ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آلِ فرعون کے پاس ڈرانے والے موسیٰ اور ہارون. کیا ہوا؟ کذبوا بآیاتنا کلیہا، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری ہی آیتوں کو. ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے. مقتدر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، المقتدر، قدرت رکھنے والا، کرنے کی پوری صلاحیت جس کے پاس موجود ہے، جو انسان کو اس طرح پکڑتا ہے. اور فرعون کی اور آل فرعون کی گرفت کیسے ہوئی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا، پانی میں ڈوب گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کو سن کر، اس واقعے کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءتم فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی خطاب کیا، بظاہر سوال ہے لیکن استفہام برائے انکار ہے، یعنی کوئسچننگ نہ کے لیے، نفی کے لیے. اللہ کے نبی کے ذریعے سے اہل عرب کو سنا دیا گیا کہ اے اہل عرب، تمہارے کفار کے گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہے؟ یعنی ان سے بہتر ہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور پچھلوں کو مر دیا جائے؟ تم بھی وہی کام کرو جو پچھلوں نے کیا تھا، تو کیا ان کو پکڑا گیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی خوش فہمی کی بات ہے نا. یہاں آپ لوگ دیکھیے کہ برا اتم، برا کیا ہے؟ سورت توبہ میں پڑھ چکے، بیزاری، معافی. کیا ہم تم سے بے نیاز ہو جائیں؟ پھر زبر، زبر زبور کی جمع، پچھلی کتابوں میں جن چیزوں کو پکڑا گیا تھا، جن لوگوں کو، کیا اب ہم تمہیں اس سے چھوڑ دیں؟ مراد کیا ہے کہ تمہیں بھی پکڑا ہی جائے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب آ کر ہی رہے گی. فخر کا جملہ ہے کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں اور ہم پہ کون غالب آئے گا؟ ہم ہی غالب ہیں. کہا نہیں، سیخزم الجمع، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت، ویولون الدبر، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. کیسا دھمکیوں کا انداز ہے. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کون سا لشکر ہے جو پسپا ہو کر بھاگے گا، لیکن جب روزے بدر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا اور اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہوئے سنا، اللہم ان قریشا جاءتک تحادک، اے اللہ یہ قریش ہیں سے اور تیرے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے فخر اور غرور سے آئے ہیں، الہی کل ان کو ہلاک کر دے. یعنی اللہ کے نبی یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ زاریاں کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، سیغزم الجم ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ گروہ پیٹ پھیر دے گا اور بسپا ہوگا. اس وقت مجھے اس آیت کی وجہ سمجھ آئی، یعنی اللہ نے پہلے سے یہ خوشخبریاں دے دی تھی. اور آپ دیکھیں کہ موقع پہ پھر وہی آیت جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آتی تھی تو لوگ سوچ لیتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آج ہی آیتیں اتری ہیں. آج بھی ایسی ہوتا ہے، آپ جب قرآن سے کیسا شغف رکھتے ہیں نا تو آپ اس آیت کو اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے آج کے حالات کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی زومانی باتیں بھی قرآن کی زبان میں کرتے ہیں، ان کے جوک بھی قرآن کی زبان میں ہوتی ہیں، ان کی پلاننگز بھی قرآن کی زبان میں ہوتی ہیں. واقعی پھر انسان کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ایک عملی زندگی کا تجربہ بن جاتا ہے. تو یہ آیت اللہ کے نبی کی زبان پہ آئی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو مکہ والوں کی تباہی کی خبر دی تھی وہ بدر کے میدان میں پوری ہوئی. اور کیا بس ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے. یعنی دنیا کی پکڑ کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس پکڑے اور بچ کے، یہ توصل پکڑ سے پہلے کی ایک چھوٹی پکڑ ہے. اصل پکڑ تو قیامت میں ہے، اور تمہیں پتہ ہے قیامت کیا ہے؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، اور قیامت بڑی خوفناک اور بڑی تلخ ہے۔ ادھا اور امر، ایسے ہے کہ اس لفظ کو پڑھتے ہی نا زبان میں کڑواہٹ کا تصور آتا ہے۔ کڑوی چیز ہے قیامت، کیسی ہے؟ یہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے۔ ادھا کا لفظ ہے نا دال، ہا اور حمزہ سے ہے، دہا سخت رسوا کرنے والی، اور امر مرارت سے ہے، مرو کڑوے کو کہتے ہیں، حدیث میں الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ آپ اگر ان دو لفظوں کو اردو میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ کہ قیامت سخت رسوا کرنے والی، اور قیامت سخت کڑوی ہے۔ کیا ہوگا اسے؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ یہ جو سور کا لفظ آ گیا نا، یہ دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ خود پاگل بنے ہوئے ہیں، اس دنیا کی محبت میں پاگل ہیں۔ یہ اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ پاگل پن کا شکار ہے۔ سار کہتے تھے بیوقوف کو، پاگل کو، کریزی، دیوانہ۔ اللہ کہتے ہیں کیسے ہوں گے یہ پاگل؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، پھر انہیں کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ یسحبون، سحبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سر کے بالوں کو پکڑ کے کسی کو کھینچنا۔ کبھی کسی غصے میں آئے ہوئے شخص کو دیکھے کسی کو بالوں سے پکڑ کے یوں کھینچے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری طرف لے جائے، کہ قیامت تو لوگوں کو اس طرح بالوں سے پکڑ پکڑ کر نیچے کھینچے گی، اس طرح سے وہاں جا کے ان کی درگت بنے گی۔ اب دیکھیے کہ ویسے کسی کو کچھ سر محفل جا کے زور سے تھپڑ مارے، درد تو ہوگی نا، لیکن درد پہ غالب کیا ہوگا؟ شرمندگی۔ قیامت کے دن تھپڑ پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، لاتیں پڑ رہی ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، اور درد اپنی جگہ، کڑوی چیزیں منہ میں۔ کیا مزہ آیا، کیا لیا تم نے انسان؟ کبھی تم سوچو تو صحیح، چار دن کی دنیا کو بناتے بناتے تم نے جہنم کی اتنی چیزوں کا اپنے نصیب میں کروا لیا، اور یہ کون سی ذات کہہ رہی ہے؟ کہ جو الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے جب اتنی کڑوی باتیں ہیں تو آپ بتائیے کہ پھر سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ دیوانے بنے ہوئے دلال و سور میں تھے، انہوں نے اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے کھو دیے تھے، ضائع کر دیے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر پڑے۔ آج اب دیکھیے کہ لوگ دین پہ آنے والے کو فنیٹک کہنے لگتے ہیں، یہ الزام بھی ہر دور میں ہی لگا، پتہ نہیں کیوں۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ جو دین کی طرف آیا لوگوں نے اس کو دیوانہ ضرور کہا، مجنو ضرور کہا۔ سب سے پہلے تب دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگا، حکیم کو لے کے آگے تھے کہ اس کا علاج کرواتے ہیں، ایک موقع پہ کاہن کو لے کے آگے جو ذرا دیکھتا تھا کہ کسی جن کا سایہ تو نہیں، کوئی اثر تو نہیں، اور اس نے آ کے اللہ کے نبی کا علاج شروع کیا۔ بولا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب سارے ہی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے غلط ہو نا، تو وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو، آپ کبھی کسی پاگل خانے کو جا کے دیکھیں۔ میں نے وہاں کی ایک رپورٹ پڑھی تھی، پاگل خانے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں عموماً کہ ہم ٹھیک ہیں، یعنی ان کو وہ دنیا، وہ سب کچھ، وہاں رہنا، وہ ٹھیک لگتا ہے، اور جو باہر سے آتے ہیں نا ان کو اس پہ رحم آتا ہے۔ کسی نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا، کیسے ہی وہ وہاں لوگوں کو ملنے کے لیے گئے اور دیکھا تو وہ جو پاگل عورتیں تھیں ساری مل کے آئیں، تو وہ اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہی تھیں کہ ہم تو اتنی اچھی جگہ پہ اور تم پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہو۔ ایک بالکل الگ دنیا ہوتی ہے ہماری اور قرآن والوں کی۔ ہم جس دنیا سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، وہ دنیا اور یہ دنیا میچ نہیں کرتی، اس لیے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن والوں کو تحمل چاہیے، برداشت چاہیے۔ اگر ایک کو غصہ آئے اور دوسرے کو بھی آ جائے گا تو آپ دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہے، کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی خیر نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ انسان کو حکمت چاہیے، اس کی اپلیکیشن چاہیے کہ اللہ نہیں، میں حکمت کے ساتھ کام کروں گی، میں نے لوگوں کو بھی بلانا ہے۔ اچھے اچھے طریقے ڈھونڈیے کہ جس سے آپ کے گھر والے بھی اس کتاب سے جڑیں۔ کوئی تھریٹ نہیں، ان کا فائدہ ہے، کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اور بیوی تو کبھی شوہر کی استاد نہیں بن سکتی، نہ آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں، پہلے آپ قرآن پڑھیں پھر میں روٹی دوں گی. کہتے نہیں دیتی تو نہ دو، ہم خود ہی لیں گے اور لیں گے روٹی پکانے والی، تم رکھو اپنی، تمہارے لیے بھی پکا دیا کرے گی. لوگوں کو بیمار سمجھے، میں کہتی ہوں کہ لوگ قرآن والوں کو بیمار سمجھتے ہیں نا، اصل میں قرآن والوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، بیمار دوسرے ہوتے ہیں. لیکن اب وہی بات ہے کہ پاگل خانے میں کسی کو جا کے کہے کہ تم پاگل ہو تو وہ کہے گا تم پاگل ہو. کوئی پاگل خود کو پاگل نہیں کہتا، اور آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے بیمار بھی خود کو بھی بیمار نہیں سمجھتے، وہ کہتے تم ہوگی بیمار میں تو ٹھیک ہوں. اچھا بولو، کوئی بندہ نہیں سمجھتا. اللہ نے تو منافقوں کی نفاق کی بات بھی کر دی، بلہم لا یشعرون، بے شعور ہوتے ہیں. تو بڑے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس قرآن کو لے کے جانا ہے اپنے گھروں میں. جیسے آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے نا، کسی کا ہاتھ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ انجیکشن بڑے سے بڑا کتنے ملی لیٹر کی دوائی اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں، مریض کو درد ہی نہیں ہوتی. بعض نرسز ہیں وہ بڑے آرام سے لگاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور بعض صرف سوئی لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ درد ہوتی ہے. تو نرم ہاتھوں سے آپ نے یہ قرآن کے احکامات، قرآن کی باتیں پیش کرنی ہے، ہارڈ سانی جا کے نہیں کرنا. وہ آپ کو بیوقوف سمجھ جائیں بن جائیں، وہ آپ کو دیوانہ سمجھ رہے ہو جائیے، وہ آپ کو پاگل سمجھ رہے من جائیے بولے بن جائیں، لیکن ایک دفعہ اپنے رویے، گھر میں بات، پیار، محبت اس طرح رکھے کہ وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا بات ہے کہ ان کے مزاج میں اتنا ٹھنڈا پن آ گیا. اب ان کو غصہ ہی نہیں آتا، اب یہ لڑتی نہیں ہے، اب یہ غصہ نہیں کرتی، اب یہ اتنا برداشت والی ہو گئی ہے. ہم اپنے اوپر لیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے گا. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو کام دنیا میں نہیں ہوگا اس کو جہنم میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح لوگوں سے کروائیں گے. ایسے نہیں لگ رہا کہ ذلت کی انتہا ہے، کھینچ کھینچ کے ان کو لایا جائے گا، پکڑو اور ان کو لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کل شعین خلق نہ ہو بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ. تقدیر کی بات آ گئی اس میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا. اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کل کیا ہوگا. ایک فرقہ تھا فرقہ قدریہ، صحابہ کرام کے دور میں اس کا ظہور ہوا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی پتا تھا. وہ کہتے نہیں قدریہ، ہم قدرت. ایک فرقہ تھا جبریہ، وہ کہتے تھے انسان مجبور ہے، کل ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے تقدیر کے پٹے باندھ کے ہمیں باندھ دیے. ایک ایسا فرقہ اٹھا کا نہیں دیا، ہم تو قدریہ ہیں، قدرت ہماری. ایک نے کہا تقدیر سب کچھ ہے، قدریہ نے کہا تدبیر سب کچھ ہے. اسی آیت کو فوکس کرتے ہوئے کرام ایسی تمام سوچوں والوں کے ہاتھ کرتے تھے کچھ آج بھی شوقین ہیں فیشن میں اللہ کو جھٹلانے کے یا اللہ کی بات کو جھٹلانے کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ہر چیز کی تقدیر بنائی. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ صرف انسانوں کی تقدیریں نہیں ہوتی، ان کے اللہ کے جگہوں کی بھی تقدیریں ہوتی ہیں، زمین کے ٹکڑوں کی بھی شوقین ہیں، کرسیوں کی بھی تقدیریں. ہو سکتا ہے کسی صوفے پہ آپ بیٹھ کے تین گھنٹے کوئی نافرمانی کی چیز دیکھ لیتے، کل شہر تین چار گھنٹے آپ وہاں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، زمین کے ٹکڑوں کی بھی تقدیریں. انسانوں کے دل بدلتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں، اس طرح چیزوں کے حالات بدلتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی صوفے پہ بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ ہوا. آخر ہونا کیا اس دنیا کا انجام؟ وما امرونا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر الا واحدۃ کلمح البصر، مگر ایک بار جو آنکھ چھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے. یعنی ہم بنی ہوئی تقدیروں کو بگاڑے، ہم خوشیوں کو غموں میں بدل دیں، غموں کو خوشیوں میں بدل دیں، یہ ہمارے لیے صرف ایک امر کی بات ہے. کن، اور یہ امر کون سا ہے؟ کن فیکون. کیونکہ فإنما أمره إذا أراد شيئا، سورۃ یاسین کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا کلم ہل، کاف کو الگ کر دے پیچھے کیا بچا؟ لام میم ہا لمح، اسی سے لفظ لمحہ ہے، لمحے. ہم کس کو کہتے ہیں؟ وقت، منٹ، سیکنڈ، اس کو کہتے ہیں نا. عربی زبان میں جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے نا، یہ لمحوں سے، لمحہ کیا؟ یہ دیکھے پلک چھپکنے کا وقت، ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے ایک منٹ میں کتنی دفعہ پلکیں جھپکی ہمیں نہیں پتا. تو لمحہ اس کو کہتے پلک جھپکنے کو، کہ ہم تیزی سے وقت کو گزار دیتے ہیں. اسی سے پھر تیزی سے دیکھنے کے لیے لفظ لمحہ آتا ہے. النظرت بالعجلتی، عجلت کے ساتھ جلدی کے ساتھ دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی تمہیں ایسے لگے گی کہ ایک لمحہ تھا اور گزر گیا، اور ہمارا حکم ماننے کے لیے لوگوں کو کوئی گھنٹوں نہیں لگتے اس کے اوپر. آپ کسی کو کوئی کام کہہ بھی دیتے ہیں نا، ہوتے ہوتے کئی دن لگ جاتے ہیں. اب یہ مسئلہ، اب وہ مسئلہ، اب اس کو نہیں پتا چلا تھا، ابھی اس سے رابطہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی مجبوریاں نہیں، ہم تو ایک منٹ میں اس کام کو کروا دیتے ہیں. اور وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر میں تمہارے ہم مشرق تھے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اب سورت کا اختتام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آج تم بڑے بنتے ہو، تم اللہ کے عذابوں سے کیسے بچ سکتے ہو. ہم نے تو ان لوگوں کو بھی مار دیا جو اشیاءکم تھے. اشیاءکم کیا ہے؟ اس لفظ کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، گزری ہوئی امتوں میں سے جو عقیدے اور عمل میں تمہاری مثل تھے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا لفظ کیا سے، انہ من شیعت ابراہیم، وہاں آپ کو لکھایا تھا لفظ شیعہ کا بھی، اصل میں گروہ کو کہتے ہیں نا، چاہنے والے، شیعان علی. آج جو فرقہ ہے شیعہ، اصل میں ان کا پورا نام ہے شیعان علی، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، یا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ. تو یہاں اشیاءکم سے مراد کہے کہ مکہ کے کفار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے دور کے جو کافر، جو تمہارے ہم پیالہ ہم نوالا تھے، مراد یہ کہ سیم ایکٹیویٹیز تھی، جن کی سیم چیزیں موجود تھی تمہارے طرح سے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. تو کیا تم ان کی ہلاکت سے نصیحت لیتے ہو؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نام اعمال میں درج ہے، وہ کر کے کرا کے چل چکے، اب تم جانو اور تم اپنی فکر کرو. ان کے ساتھ تو جو ہونا تو ہو گیا. مراد کیا ہے؟ لوہے محفوظ میں ان کی چیزیں موجود ہیں، ان کی چیزیں، ان کے ریکارڈ گروپ، سارا کچھ وہاں ریکارڈ ہو چکا ہے. اب جو بھی جہاں گیا وہ اس کے ساتھ وہی ہوگا. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات وہاں لکھی ہوئی ہے. اللہ حکم، یہ وہی بات ہے جو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نام اعمال نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی چھوڑی. اللہ کی ذات کس طریقے سے انسانوں کو مائل کرتی ہے کہ دیکھو، تم سوچ کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ دیا اور تم جو کر رہے ہو. اب دیکھیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے کتنی دفعہ پلکیں جھپکی، اس کتاب میں لکھا ہوا. ہم نے کتنے سانس لیے، اس کتاب میں لکھا ہوا. ہم کتنے روٹی کے لقمے کھاتے ہیں، ہم کتنے چاولوں کے دانے کھاتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی ہوئی. کلو نکرہ ہے، صغیر نکرہ ہے، اور کبیر نکرہ ہے، اور مستطر لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز کا لکھی ہوگی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کے دفتر دیکھیں، یا اپنے نام اعمال جو ہمارے مرتب ہیں وہ دیکھیں؟ شکل نہیں دیکھنے کا دل چاہتا. پرانی کاپیاں جس میں گندے لفظ لکھے ہوں، کبھی بچپن کی یا چھوٹی عمر کی جب لکھائی خراب تھی، آپ کے سامنے کوئی لا کے رکھے کہ ڈی ایم بی اے صاحب یہ آپ کی بچپن کی ڈائری ہے، تو کہیں گے پیچھے کرو، اس وقت لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تو میں بہت بڑا بنا ہوا ہوں. اللہ کی ذات دکھائے گی وہاں جا کے کہ تم وہاں کیا لکھ لکھا کے آئے ہو. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. فن بلچ، دو بڑی نعمتیں ان ساری صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. سورت محمد میں بھی چار نہروں کا تذکرہ تھا، میٹھے پانی کی، شراب طہور کی، جناتیں یہاں بھی جمع ہی ہیں. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ نہر، یعنی باغات بھی ہیں اور نہریں ہیں. اللہ اکبر، کیسے اللہ کی ذات انسان کے لیے آسانیاں فرماتی ہیں، اور کس طریقے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کرے تو اس دنیا میں کر سکتا ہے. ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ کیا جنتیوں کو صرف باغات اور نہریں ملیں گی؟ نہیں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پسندیدہ جگہ میں
عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر، بہت بڑی محفل ملے گی ان کو، بہت عزت کی آنر کی جگہ میں بیٹھے ہوں گے، ملیک مقتدر اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اور اس بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. کبھی بھی کوئی کسی بڑے بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہے تو اس کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھاؤ باپ باہر جائے، آپ کے مطلب کی بات نہیں. میٹنگ ہوتی ہے، کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو عام لوگوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پیچھے دیکھے کہ جہنم کا تذکرہ ہوا کیا کچھ ہوگا، سر کے بالوں سے کھینچے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، بیچ میں تقدیر کی بات کر کے آخر میں جنتیوں کی بات کر دی کہ وہ مقعد صدق. بڑی سچائی والی، راستی والی محفل ہوگی. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، عزت کی بیٹھک، مقعد صدق، مجلس حق، جس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ نافرمانی کی ہوگی، نہ لوگ وہاں غیبتیں کر رہے ہوں گے. یہ کون سی محفل ہے؟ یہ وہ محفل ہوگی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے، کیونکہ ان دا ملیک، ملیک ملک سے اس کا روٹ ہے، اور مقتدر اللہ کا نام ہے. ملیک مقتدر کا مطلب یہ کہ قدرت والا بادشاہ، یعنی وہ مقتدر جس کی ملکیت ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو بہت ساری نعمتیں دے گا نا، اس میں ایک نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل قریب بیٹھے ہوں گے، بالکل قریب بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر، ذرا سوچیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز دو فرشتے مومنین کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ کے دوستو تشریف لے چلیے. وہ پوچھیں گے کدھر؟ فرشتے کہیں گے جنت کی طرف. اہل ایمان جواب دیں گے اے ملائکہ، تم ہمیں ادھر تو نہیں لے جا رہے جو ہماری آرزو اور تمنا تھی. فرشتے پوچھیں گے تمہاری آرزو کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو چاہتے تھے مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ہم تو بڑی قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے. سوچیے ذرا، آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک صحابی تھے، سید بن مسیب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا، کچھ وقت گزرا تو مجھے خیال آیا کہ صبح ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، باہر سے بےچارے دیکھتے تھے وقت، سورج کو اور چاند کو. کہتے میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ابھی رات ہے، وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا. پھر میں سو گیا. میں نے اپنے پیچھے کوئی حرکت سنی، میں گھبرا گیا. میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یعنی اے شخص جس کا دل خوف سے بھر گیا ہے، مت گھبرا، بلکہ پہلے یہ کہہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، اے اللہ تو بادشاہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، جو کام تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ کہنے کے بعد جو تیرے جی میں آئے وہ مانگ. سید بن مسعب کہتے ہیں جو بھی میں اپنے رب سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا. اب ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا. آپ عزت مانگے اللہ عزت دے گا، آپ ذلت مانگے اللہ ذلیل کرے گا، آپ غنا مانگیں گے اللہ غنا دے گا، آپ بخل مانگیں گے آپ کو بخل ملے گا. یہاں ہماری صورت پوری ہو گئی ہے، تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
کذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی سبحان اللہ سورۃ القمر ہم نے مکمل کری ہے کیا سیکھا کیا لیسنز ہیں ہم سب کے لیے تھوڑا سا ہم ڈسکشن کرتے ہیں تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں اور آیت نمبر 9 سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کیا بات آپ کو سب سے زیادہ کلک کری آج کی تفسیر میں نوح علیہ السلام کے بارے میں جی Beautiful surah indeed. بالکل بھی بہت خوبصورت سورہ ہائی گوز ایٹ دی اینڈ انڈیڈ سبحان اللہ کتنے زبردست لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا جی نوح علیہ السلام کی کیا پوپولیٹی نظر آئی یہ بتائیں یہ آپ نے آج کی تفسیر میں چھوڑ کے ہم نے کئی دفعہ ان کا ذکر پڑھا تو آج کی تفسیر سے آپ کو کیا مل رہا ہے Keep your practice paced up and keep trying. Persistence, patience, نوح علیہ السلام ثابت قدمی اور پیشنس بالکل مجھے یہ پوائنٹ بہت زیادہ اچھا لگا جب استاد نے ہمارے کورس کے ساتھ میں اس سے ریلیٹ کر کے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی ساڑھے 900 سال اتنی محنت میں گزری اور ہم صرف 1.5 سال 2 سال 2.5 سال اتنے سال ہم قرآن کے کورس سے جڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ بہت کام ہے ہمارے لیے تو کتنا ہم سب کے لیے ایک چیک پوائنٹ ہے نا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسی سوچ آ رہی ہو نا ہمارے اندر پیشن آف ورک آف نوح علیہ السلام بالکل یعنی کہ آئندہ کے لیے بھی ون آفٹر دی ادر ایک ایمان والے کی زندگی مسلسل گو پر ہے اپنی آخرت کو بہترین بنانے کے لیے نا سبحان اللہ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس بات سے ان کی کشتی کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی آج جی ان کی جو کشتی تھی اس کے حوالے یا اس کی ایکسپلینیشن میں آپ نے کوئی بات سیکھی وہاں سے اپنے لیے نوح علیہ السلام کی قوم ڈھٹائی کی تھی جو بالکل ڈھیٹ تھی بہت زیادہ جی یہ بتائیں کہ ان کی کشتی سے کوئی ہم نے اپنے لیے لیسن لیا میں پرسنلی یہ شیئر کر رہی تھی کہ کیسے ہم سب کو جی اللہ تعالیٰ پر توکل کے سہارے کشتی میں بیٹھے تھے اور سبحان اللہ, یعنی وہ اللہ تعالیٰ, وہ کشتی بھی کیسی تھی, بالکل ویگ تھی, لیکن اللہ کے حکم سے وہ چلتی گئی نا. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل, کوئی پرابلم, چاہے وہ ہماری جسمانی صحت کے حساب سے ہو, چاہے وہ روحانی ہو, اور چاہے وہ عام حالات میں ہو, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ, کتنی زبردست ہمارے لیے موٹیویٹنگ اپلفٹنگ آیات ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ جو یہ فریز اس سورہ کے اندر بار بار آ رہا ہے کہ بے شک قرآن جو ہے وہ آسان کر دیا گیا سمجھنے کے لیے, تو کوئی سمجھنے والا ہے؟ اس سے آپ نے کیا سیکھا, یہ بتائیے. اس آیت نے آپ کو کیا دیا, یا آپ نے اپنے لیے کیا لیسن لیا؟ جی شیخان رجی, میری آواز ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیں کہ اس میں اس سے کیا آپ لوگوں نے سیکھا سب نے؟ اللہ سبحان لبیک, می اللہ سبحان تعالیٰ, میک می ٹیک دا نصیحہ. بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا. اور ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کمیاں کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں, اور بعض اوقات شیطان ہمیں یہ شو کراتا ہے سو کے چلے میں کچھ تو کر رہی ہوں. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دین کو, اس کتاب کو اگر ہم مکمل اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی ہے نا. ہماری طرف سے یہ کمی ہے کہ ہم نے اس کو اس کا حق نہیں دے رہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس میننگ اینڈ نیور ڈیفیکلٹ ٹو فالو قرآن. اور کتنی زبردست بات ہے, یعنی قرآن کی, تو جو بھی ہم اس قلم سیکھیں, اس پر عمل کی کوشش کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم سے صرف ایک اسٹیپ چاہیے, اور باقی تو کیسے وہ ہمارے دل کو ان چیزوں میں لگاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اس چیز پر قائم رکھے. بالکل صحیح, الحمدللہ. اور آگے پھر جیسے ہم نے قوم عاد, قوم ثمود ان کے بارے میں پڑھا, اور قوم لوط ان سب کے بارے میں پڑھا کہ کیسے ان کے حالات تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کبھی گناہوں میں نہ رہیں, اور یہ کہ آئندہ بھی اگر جی اور یہ کہ آئندہ بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں گناہ ہو یا ایسی محفل میں, تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن اللہ تب بھی ہماری حفاظت رکھے. وہ دعا ہے نا کہ مطلب آئی ریلی لائک اٹ, اللہم لا تہلکنا بعذابک. اس طرح سے کچھ جو ہے مجھے اس کی اسٹارٹنگ یاد نہیں آ رہی ابھی اس وقت. شیطان ہو میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو فالو قرآن. جی بالکل بالکل صحیح, آپ نے صحیح کہا, شیطان ہمیں روکتا ہے, لیکن لٹرلی کتنی سچی بات ہے کہ ذرا سا اس کو ہم اپنی اس فیلنگ کو اس کے اگینسٹ جا کے اور کوشش کر کے پھر جب ہم جمتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہماری ہیلپ کرتے ہیں نا, ہے نا؟ تو کیسے ہماری ہیلپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے, سبحان اللہ. اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا آیت میں ہمیں کیا بتایا, آیت نمبر 43 کے اندر کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جی یہ کون سے کفار کا ذکر ہے بتائیں؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك جزاكم اللہ خیر. بالکل یہی دعا. جی یہ بتائیے کہ ان اس آیت کے اندر کن کفار کا ذکر ہے؟ آج آپ کی طرف سے پارٹیسپیشن کچھ کم نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ کانفیڈنگ میرے خیال سے ہو رہی ہے کیونکہ سورہ بڑی اسٹرانگ ہے. یس میری گڈ. جی بالکل, کہ اہل عرب کو کہا جا رہا ہے نا کہ جب پہلے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے جو ہم سے زیادہ یا ان سے زیادہ اسٹرانگ تھے, تو پھر کیا وہ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل جی, 43 کی بات کری تھی. الحمدللہ بالکل صحیح آپ لوگوں نے لکھا. اور اس کے بعد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور نیک کام کرنے والوں کے اینڈ ریزلٹس بتائے ہیں, تو یہ اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ ہمیں ہر چیز سے پہلے آگاہ کیا اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ انداز سے ڈفرینٹ سینز کو پریزنٹ کر کے. سبحان اللہ. یس جی, آئی نمبر 50 سے کیا سیکھا آپ نے؟ جی آیت نمبر 50 سے بتائیں کہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. brothers and sisters. Ayah number 50. What lesson does it have for us? Allah subhanahu wa ta'ala, it's just a matter of kun fayakun. Bilkul. Aur ye baat to sunke kitna insaan ko sukoon bhi milta hai na. Ab ki baaz waqt hum nekiyon par jamne ki koshish kar rahe hote hain lekin hamara dil nahi lagta. Hum bechain hote hain khama without any reason. It's all from shaitan. تو اس ٹائم بھی ہمارے دل کی بے چینی یا اور بھی بہت کچھ وہ سب اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ ایک لمحے کا اشارہ ہے. سبحان اس کا ہم دونوں طرح دیکھ سکتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی گناہ کی طرف شیطان ہمیں لپکانے جا رہے ہیں ہم سوچیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب یا پنشمنٹ آنے میں اور اللہ کی مدد آنے میں بھی کوئی بھی مشکل آئے تو اس میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں. بہت زبردست موٹیویشنل آیات ہے ہمارے لیے. And the last ayah, ayah number 54 and 55, isko sun ke aap sabko kya laga? Kya aapne liye goal set kare? Aaj mujhe aap sab ki nahi nazar aa rahi aap sab ki participation. Ji. Ya maybe meri awaaz thodi break ho rahi hai shayad aap sab ke liye. Okay, alhamdulillah. Asking Allah subhanahu wa ta'ala for this level. Ji. اگر ہم سب کو اتنی سچی جگہ چاہیے ہے اتنی باعزت جگہ چاہیے ہے تو آف کورس کہ ہمیں بھی ویسی ہی جیسے کہتے ہیں نا صدیق والا لیول اس لیول کی نیکیاں اس لیول کی کوششیں کرنی ہے انشاءاللہ. اللہم جعلنا من المتقین. بالکل اللہ تعالی ہم سب کو ان متقیوں میں شامل کرنے کی جن کا اتنا بہترین انجام اتنی بہترین جگہ ہے ان کے لیے. اینڈ اسپیشلی آئی واز تھنکنگ کہ ہم سب جب اپنی فیملیز کے ساتھ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں گے تو کتنا زبردست مزہ آئے گا نا کہ پھر جب ہم بات کریں گے. سبحان اللہ. اور جو بھی جب لوگ ساتھ ایک ہی مشن کے ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ان کی کبھی پرابلمز ہوتی ہیں اور کبھی ان کی بہت ایزی میٹرز آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جنت میں کتنا کچھ ڈسکس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا اور میں یہ کہتی پھر آپ یہ کرتے تھے. اللہ ہمیں جنت کے وارثین میں شامل کر دیں. آمین. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ بھی دیں ہمیں ہماری مدد کریں کہ ہم نیکیوں پر جم جائیں. آمین یا رب العالمین. سو جزاکم اللہ خیر ان کثیر واسن الجزا. ویری بیوٹیفل سورہ اینڈ ہیئر. لیکن یہ کہ اب جو نیکسٹ سورہ ہم شروع کریں گے وہ سورۃ الرحمن ہے نا تو وہ بھی کتنی زبردست ہے. یس سب کو انتظار ہوگا اس کا. سورۃ الرحمن بہت سارے لوگ اس کو ڈیلی اپنے پڑھنے کے روٹین میں رکھتے ہیں اور بچوں کو بھی سب سے آسانی کے ساتھ یہ بڑی یاد ہو جاتی ہے. یس تو ان شاء اللہ ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر سورۃ الرحمن کی ان شاء اللہ آئی نمبر 1 سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.